بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق. يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ سورۃ الزمر شروع ہو رہی ہے. سورۃ الزمر یہ مکی سورت ہے اور اس میں کوئی 75 آیتیں ہیں. اس میں بھی اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے، اللہ تعالی کا کہ جو قدرت کاملہ ہے، اس کا مختلف عنوانوں سے بیان بھی ہے. اور جو غیر مسلم یا طرح طرح کی بیجا باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ان کی باتوں کا جواب بھی ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ قرآن پاک کا اتارنا من اللہ العزیز الحکیم، اللہ عزیز اور حکیم کی جانب سے. یعنی قرآن پاک کو جو نازل کیا، یہ اللہ تعالی نے نازل کیا اور اس زبردست حکمت والے نے نازل کیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کیا آپ کی طرف قرآن پاک کو بالکل درست صحیح طریقے سے، حق کے ساتھ. فاعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے. مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو، یعنی خالص اللہ کی بندگی کیجئے. کوئی اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو کسی غیر اللہ کی، غیر اللہ کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، غیر اللہ کی کوئی نیت نہ ہو، غیر اللہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. جو عمل ہو خالصتاً اللہ کے لیے. جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ انا صلاتی کہ میری نمازیں ونسکی میری عبادات ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے اس لیے ہر عمل اللہ کے لیے ہو کوئی عمل غیر اللہ کے لیے نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کہ میں بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کرتا ہوں یا کسی پر کوئی احسان کرتا ہوں جس میں میری نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہوتی ہے اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف اور ثنا کریں. یعنی یہ تو ہے کہ میں اللہ کے لیے کروں لیکن دل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتے جس میں کسی غیر کو شریک کیا گیا ہو. پھر آپ نے اللہ رب پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ للہ الدین الخالص. تو دیکھو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نیت کا معاملہ بڑا اہم ہے. یہ ہر موقع پر جو سارے قابل علماء بزرگان دین جب خطاب کرتے ہیں پہلے نمبر پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نیت خالص اللہ کے لیے کرو, الا للہ الدین الخالص, کہ نیت صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے, غیر اللہ کا کوئی شائبہ نہ ہو. اگر محسوس کر رہا ہو یہ بات کہ جی میرے دل میں نام و نمود کا شوق ہو رہا ہے, میرے دل میں دکھاوے کی بات آ رہی ہے, تو اپنے دل کو ٹھیک کرو, اپنے دل کو سیٹ کرو اور یہ کام کرنے سے ہوتا ہے, ارادہ کرنے سے ہوتا ہے, محنت کرنے سے ہوتا ہے. اپنے دل کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نہیں, ہر عمل اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے کوئی نہیں. اگر کیا کوئی عمل غیر اللہ کے لیے, دل میں کوئی خیال بھی آ گیا, اس کو جھٹک دو, اس کو نکال دو. اس لیے یہ معاملہ بڑا اہم ہے. میں حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں پڑھ رہا تھا, حضرت نے لکھا کہ نیت کا معاملہ بڑا اہم ہے انسان کی, اور فرمایا کہ نیت کو لوگ معمولی چیز سمجھتے ہیں لیکن نیت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی, نیت بہت بڑی بات ہوتی ہے. دل میں کیا ہے آپ دیکھو, ایک ہوتی ہے زبان سے کہنا, ایک ہوتا ہے کہ دل میں ہے کیا, اب کب عمل کس کے لیے رہے ہو. اگر عمل اللہ کے لیے ہے, اس کی رضا کے لیے ہے, غیر اللہ کے لیے کوئی عمل نہیں ہے, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جیسا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ دل میں یہ بات بھی آتی ہے ہمارے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول نہیں فرماتے. دیکھو بڑے بڑے فیصلے اللہ نے نیت پہ رکھے, بڑے بڑے فیصلے نیت پر, قتل ہے نا قتل, اس کی سزا قتل عمد, جان بوجھ کے قتل کرنا. قرآن کریم نے فرمایا کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم, کہ جو کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی جزا, اس کا بدلہ جہنم ہے, ہمیشہ اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اللہ کا غضب اس کے اوپر, اللہ کی لعنت اس کے اوپر, ہم نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا, کوئی معافی نہیں ہے. اور ایک ہوتا ہے قتل خطا, قتل خطا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی سے کسی کی جان چلی گئی, گاڑی چلا رہا تھا اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کو مارنے کی نیت نہیں تھی لیکن اچانک گاڑی کسی بندے کو لگ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کسی انسان کی جان چلی گئی، تو پہلے والے قتل میں جس میں جان سے مارا تھا، جان بوجھ کر مارا تھا، اور اس قتل میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ ایکسیڈنٹ سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، ارادہ نہیں تھا کسی کو مارنے کا. اس کی وہ سزا نہیں ہے جان بوجھ کر قتل کرنے کی جو میں نے پڑھی آیا من قتل مومنا متعمدا. تو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا سزائے موت ہے، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور قتل خطا اس کو کہتے ہیں غلطی سے حادثہ ہو گیا بالکل غیر اختیاری طور پر، پستول تھی اچانک گولی چل گئی، بالکل ارادہ نہیں تھا، گاڑی چلا رہا تھا کسی کو ٹکر ہو گئی، بالکل مارنے کا ارادہ نہیں تھا. اس کی سزا جہنم نہیں، اس کے اندر دیت آتی ہے، مسئلہ لکھا کتابوں میں، اس کی سزا کیا ہے؟ دیت آتی ہے. اور دیت بھی 100 اونٹ ہوتے ہیں، سونے کے اندر دیت تقریباً کوئی 4.25 کلو تولا بنتا، 4.25 کلو سونا بنتا ہے، 4.25 کلو، 4.25 تولا نہیں، 4.25 کلو سونا بنتا ہے، لاکھوں کروڑوں اور کروڑوں کا حساب. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قتل عمد اور قتل خطا میں فیصلہ کرنے والی چیز کون سی ہے؟ نیت ہی تو ہے. اگر ایک آدمی کہہ دی کہ میں نے جان بوجھ کر ٹکر ماری تھی اس کو اسی لیے تاکہ مر جائے، اور وہ مر گیا، تو یہ قتل عمد ہے. تو فیصلہ تو کس نے کیا؟ نیت نے کیا. کہ نیت ہی تو انسان کو بے شمار چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. نیت تو کسوٹی ہے، نیت تو معیار ہے. اس لیے یہ دل میں نیت، ہر عمل اللہ کے لیے، یہ تو بڑی محنت کرنے کی چیز ہے، بڑی کوشش کرنے کی چیز ہے، یہ آسانی سے نہیں ہوتا. مثلاً میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کسی کی عیادت کرنے گیا، اب دیکھو پرکھو اپنے آپ کو کہ نیت کیا آیا. اگر اللہ کی نیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی نیت ہے، پھر تو فرمایا کہ جتنی دیر انسان کسی کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں ہوتا ہے. جتنی دیر عیادت کرے گا، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اتنا بڑا جو ہے ثواب ہے. اور اگر وہ اس نیت سے نہیں گیا، نیت یہ تھی کہ میں بس جانا ہے ورنہ برا لگے گا، وہ شکایت کرے گا کہ سارے خاندان کے لوگ ملنے آئے، یہ ملنے سے ملنے نہیں آیا، تو فرمایا کہ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی جزا ٹھیک ہے، لیکن نیت اب اس کی کیا ہو گئی؟ لوگوں کو دکھانے کی ہو گئی، لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کی ہو گئی. اس لیے یہ نیت کا معاملہ بڑا ہے، ہر کام کی ایک نیت ہوتی ہے. ہم کر کیوں رہے ہیں؟ ہم آئے کس لیے؟ ہم بیٹھے کس لیے؟ یہ عادت ہمیں ڈالنی پڑتی ہے کہ ہر وقت اس بات کا استحضار کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ صدقہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں یہ زکوٰۃ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، میں عیادت اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جو کام ہے. ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، ہر عمل اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے کچھ نہیں. اس کو فرمایا اللہ تعالی نے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب اللہ کو، قرآن پاک کو، حق کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک نازل کیا. فاعبد اللہ، آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، خالص اللہ کے دین کے لیے، مخلصا لہ الدین، خالص کر کے اس کی بندگی کے واسطے. الا سن لیجئے یہ بات، للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے بندگی خالص ہے، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، غیر اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے اپنے سرپرست بھر لیے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے حمایتی بنا لیے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ ہم کو وہ پہنچا دے اللہ کی طرف ایک مرتبے پہ. یعنی غیر مسلم یہ کہتے تھے کہ ہم تو در حقیقت اللہ کی جو ہم یہ جو یعنی غیر مسلموں کا یہ عقیدہ تھا, مسلم کو مشرکین کا یہ حال تھا کہ خالق اور مالک کو تو کہتے تھے اللہ ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ خالق اور مالک اللہ ہے. جب شیطان نے ان کو بانا بہکایا تو انہوں نے اپنے خیالوں کے مطابق فرشتوں کی شکل پر بت تراش لیے. جو بت بناتے تھے یہ کہتے تھے فرشتے کی شکل پہ, اب انہوں نے کون سے فرشتوں کو دیکھا ہوا تھا, لیکن اپنا ایک گمان تھا کہ ہم نے فرشتے کی شکل پر بت بنا لیے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان بتوں کو ہم نے بنایا, ان بتوں کے اندر کوئی عقل اور شعور نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان بتوں کی تعظیم کریں گے تو جن کی شکلوں پر ہم نے ان بتوں کو بنایا, جن فرشتوں کی شکل پر ہم نے ان بتوں کو بنایا, وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے. جب وہ فرشتے ہم سے خوش ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کریں گے. یہ ان کا عقیدہ تھا. کیا عقیدہ تھا دوبارہ بات بتاتا ہوں. وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو بت بنائے, یہ بت ہم نے بنائے فرشتوں کی شکل پہ, فرشتے اللہ کے مقرب ہیں, تو جب ہم ان فرشتوں کی شکل پر بت بنائیں گے تو فرشتے خوش ہوں گے, جب خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ تک وہ ہمارا مقام ہماری کوئی سفارش کریں گے, اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ہماری بات پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. حالانکہ ان کو یہ بات معلوم نہیں تھا کہ دنیا کے اندر تو یہ بات چلتی ہے کہ جو کوئی اصل بادشاہ کے قریب ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی قریب کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے بات کرنے کی اجازت دی ہوگی. ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ سے تو نہیں سفارش کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس کی ان کو حق نہ دے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کم من ملک فی السماوات, کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں, لا تغنی شفاعتہم شیئا, ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں دے گی, الا من بعد ان یأذن اللہ, مگر اللہ کی اجازت کے بعد, لمن یشاء ویرضا, لمن یشاء ویرضا, جس سے اللہ راضی ہے جس سے اللہ خوش اس کو حق ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں ہر کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا. جیسا حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفارش کر سکتا, چھوٹا بچہ جب انتقال کر جائے بہت کم سنی میں, شیرخوار بچہ ہو معصوم بچہ ہو انتقال کر جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی سفارش کرے گا, شہید سفارش کرے گا, لیکن ہر کسی کو حق دے کے جا کر سفارش کرو ایسا نہیں ہو. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ملائکہ ہیں یہ ملائکہ بھی اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کی سفارش نہیں کر سکتے جنہوں نے ملائکہ کی شکلوں پر بت بنا رہے تھے. اور پھر کون سا انہوں نے ملائکوں کو دیکھا تھا جن کی شکلوں پر بت بنا رہے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم, وہ کہتے ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں قریب کر دے اللہ کے زلفا, ایک مقام تک اللہ کے ہمیں قریب پہنچا دے. ان اللہ يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون, اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے. ان اللہ لا يهدي من هو كاذب كفار, اللہ تعالیٰ جھوٹے کو کاذب کو اور حق نہ ماننے والے کو کفر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت نہیں دیتے. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه, اگر اللہ تعالی چاہتے ان يتخذ ولدا, وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے غیر مسلم یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی. اولاد تو عام انسانوں کے لیے ضروری ہوتی ہے, انسان اپنا دست بازو محسوس کرتا ہے اپنی اولاد کو. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی دستے بازو کی ضرورت نہیں ہے. انسان دنیا میں چاہتا ہے اس کے بیٹے ہو تاکہ وہ بیٹے اس کے کیا بنے, دستے بازو بنے. اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ہاں گھر کے اندر رونق ہو، وہ اولاد ان کا دست بازو بنے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح کی مدد کا محتاج نہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ان یتخذ ولدا تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کو چاہتے چن لیتے بچوں اپنے بیٹا ہونے کے لیے. مما یخلق ما یشاء، جس کو اللہ نے پیدا کیا جس کو چاہے. سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے لیے اولاد بنانے سے منزہ ہے، پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، اللہ وہ واحد ہے زبردست ہے. خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ. یکبر اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ لپیٹ دیتے ہیں رات کو دن پر. دیکھیے ابھی اثر کے بعد کا وقت ہے، اب آہستہ آہستہ اندھیرا چھانا شروع ہوگا نا، تو دن لپٹ رہا ہے اور رات پھیل رہی ہے. دن لپٹ رہا ہے نا، ابھی سارا دن دن گزرا، فجر سے دن چل رہا تھا اور رات دن لپٹ رہا ہے، رات پھیل رہی ہے. لیکن جب صبح کا وقت آئے گا تو رات لپٹ جائے گی اور دن پھیل جائے گا. اس کو فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ. یکبر اللیل، کبر یکبر تکبیر، باب تفعیل سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں لپیٹ دینے کے، کہ اللہ تعالیٰ رات کو لپیٹ دیتے ہیں دن پر اور دن کو لپیٹ دیتے ہیں رات پر. وسخر الشمس والقمر، اللہ نے آسمان اور زمین کو مسخر کر دیا. کل یجری لاجل مسمى، ہر چیز اپنی طے شدہ مقدار پر چل رہی ہے. سورج ہے اپنی رفتار سے چل رہا ہے، چاند ہے اپنی رفتار سے آ رہا جا رہا ہے. سورج کی جو مقدار ہے، جو اونچائی سورج کی اللہ نے رکھ دی، اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے ساری دنیا جل جھلس کے رہ جائے گرمی کی شدت سے. سورج اپنی مقررہ میعاد سے اوپر ہو جائے ساری دنیا سردی کی شدت سے مر جائے. کوئی سورج کا جو وقت ہے وہ اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا. تو کون سی چیز ہے جو ان چیزوں کو تھامے ہوئے ہیں، ان چیزوں کا اپنے وقت کا پابند بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے طے شدہ مقدار کے ساتھ چلتی ہے. اللہ هو العزیز الغفار، فرما دیجئے کہ وہ عزیز الغفار ہے. وہ کون ہے؟ وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، الغفار، وہ بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجہا وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک نفس سے. ہر انسان ایک جان سے پیدا ہوا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جوڑے بنائے، مرد بنایا یا عورت بنائی، عورت بنائی تو اس کو مرد کی ضرورت، مرد بنایا تو اس کو عورت کی ضرورت، پھر ان کا جوڑا بنایا، اس جوڑے سے پھر آگے اور انسان پیدا ہوئے اور نسل چلی. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور اللہ نے پیدا کیا چوپائی میں سے آٹھ نر اور مادے، یعنی وہ نر اور مادے جو چوپاؤں میں سے آٹھ نر اور مادے، یعنی چار چار ٹاکوں والے کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے انسان کی ایک تخلیق کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق فرمائی. یعنی انسان کو پیدا کیا تو اس کا جوڑا بنایا، جس کو ہم آج کل اپنے آن کے کہتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جوڑا آسمان پہ بناتے ہیں. جملہ مشہور ہے نا بھائی، شادی وہی ہوگی جہاں اللہ نے انسان کا کیا بنایا، جوڑا بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اسی طرح جوڑے بنائے. پھر فرمایا کہ جانوروں کے بھی جوڑے بنائے. آٹھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چار پایوں والے چوپائے نر، چار پایوں والے مادہ، وہ بھی چار پایوں والے. تو سمانیت ازواج آٹھ پائے ہو گئے، یعنی جو مرد مذکر اور مؤنث کے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا نظام ایسا بنایا کہ کوئی انسان پر نہیں مار سکتا. جب بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، اپنی تخلیق کے عمل سے گزرتا ہے، چاہے انسانوں کے بچے ہوں چاہے جانوروں کے بچے ہوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور وہ پرورش پا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پردوں کے اندر، پردے در پردوں کے اندر بچے کو پالا. کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا. یخلقکم فی بطون امہاتکم، ہم نے تم کو پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، پیدائش کے بعد پیدائش، یعنی پردے کے اندر پردہ، تین تہوں کے اندر ہم نے، تین اندھیروں کے اندر ہم نے بچے کو پیدا کیا. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے کہ ایک تہ ہوتی ہے، پھر دوسری تہ ہوتی ہے، پھر تیسری تہ ہوتی ہے، اس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری تخلیق کے نظام ہے، ہم نے انسانوں کو اسی طرح پیدا کیا، جانوروں کو اسی طرح پیدا کیا. ذالک اللہ، وہ اللہ ہے، ربکم تمہارا رب ہے، لہ الملک اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو کوئی خدا نہیں سوائے اس کے، فانا تصرفون پھر تم لوگ کہاں پھرے جاتے ہو. تو اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی یہ بات فرماتے کہ ہم نے تمہارے لیے جانوروں کو اتارا، انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے لباس کو اتارا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتارا، اس سے مراد اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جس چیز کو ہم نے پیدا کیا یہ ہماری قدرت ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت سے پیدا کرنا، انسان کو اس کو عطا کرنا مراد ہے. اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے تین تہوں میں بچوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانی بتاتے ہیں، ہم اپنی قدرت کے اسرار و رموز بتاتے ہیں جو انسان کی تخلیق میں اللہ نے کار فرما فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہ سکتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے نا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں حمل قرار پایا اور فوراً بچہ پیدا ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے خلقا من بعد خلق، بچہ جو پیدا ہوتا ہے تخلیق کا ایک مرحلہ گزرتا ہے، 40 دن ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، جمع ہوا خون ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو پھر اس کو ایک انسانی گوشت کے لوتھڑے کی شکل دیتے ہیں، پہلے جمع ہوا خون ہے شروع کے 40 دن، پھر وہ بعد میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن کر پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کی تخلیق مکمل فرماتے ہیں، 4th مہینے میں بچے کی تخلیق مکمل ہوتی ہے، ناک کان آنکھ دل چھوٹے، پھر اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، روح ڈالتے ہیں، وہ بالکل اتنا سا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. یہ ہے خلقا من بعد خلق، ایک مرحلے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ہوتے ہوتے بچے کے اللہ تعالیٰ پیدائش کا من لے کر آتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، ہر چیز میں اپنی ماں کا محتاج، پھر بچہ بڑا ہوتے جوان ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یکدم بھی ہو سکتی تھیں، لیکن در حقیقت ہماری شان کبریائی، شان حکمت، شان مصلحت اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم اس تخلیق، اس کے مطابق ہم یہ کام کرتے ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ عالم اصغر ہے، انسان کا جسم جو ہے عالم اصغر ہے، چھوٹا جہان ہے. ہر چیز انسان کی جو اللہ نے بنائی وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اور عورت کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ اس پیدائش کی تخلیق کے عمل سے وہ گزرتی ہے، اور ان سارے انسانوں کو، سارے حیوانات کو پالنے والی دنیا میں اللہ نے جو اس کی نگہبانی دی، معاف کی دی کہ ماں اس کو پالے، چاہے جانوروں کی اولادیں ہوں چاہے انسانوں کی اولادیں ہوں، پرورش اس کی ماں کرتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اللہ تعالیٰ ماں کے دل میں وہ محبت ڈالتے ہیں بچے کی کہ ماں اپنی جان پر کھیل جائے گی لیکن بچے کو آنچ نہیں آنے دیتی. یہ کیسا اللہ تعالیٰ فرماتے، دیکھو کیسے ایک نظام ہے، یہ سارے کام ایک منٹ میں بھی ہو سکتے تھے کہ لیکن نہیں، وہ بچہ کا ایک سلسلہ شروع ہوا، مرحلے در مرحلے، پھر پیدائش، پیدائش کے بعد وہ ہوا، اس کی پیدائش ہوئی وہ بڑا ہوتا رہا اور پھر اس کے بعد انسان اس کی پرورش کرتا رہا، ماں اس کو پالتی رہی، پھر وہ بچے جوان ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عالم اصغر ہے، در حقیقت یہ اس کی عام جو مشینیں جو بنتی ہیں وہ کھلی روشنیوں میں بنتی ہیں، کھلی جگہوں پہ بنتی ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو جو بنایا وہ بھی تو ایک عالم اصغر ہے، اس کو تین اندھیروں میں ایسی جگہ پیدا کیا جہاں کسی کی نظر تو کیا انسان کی فکر بھی وہاں نہیں جاتی. اللہ کا نظام فتبارک اللہ وحسن خالقی. یہاں جو پیچھے آیت میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم اعمال کی قبولیت اخلاص کے مطابق کرتے ہیں، اعمال کی خصوص قبولیت عند اللہ در حقیقت جو ہوتی ہے اخلاص کے، جتنا بڑا اخلاص ہوگا اتنی اعمال کی قبولیت اللہ کے ہاں ہوگی. چنانچہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہم نے میزان عدل قائم کیے روز قیامت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میزان عدل ہم نے بنائے در حقیقت ایک خاص انسان کا اخلاص کا ایک پیمانہ ہے، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے. اور اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی دو شرطیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، دنیا کے ہر کام ہر جگہ کام آتا ہے. اعمال میں وزن دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، ایک یہ کہ نیت خالص اللہ کے لیے ہو، خالص نیت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کی کوئی نیت نہ، جس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو. اسی لیے حدیث شریف میں بہت ساری کتب احادیث اس حدیث سے شروع ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ نیتوں کے اوپر. تو نیت خالص اللہ کے لیے، دو عمل انسان کر لے تو ہر کام دنیا کا دین بن جائے گا. نمبر ایک عمل خالص اللہ کے لیے ہو، نمبر دو طریقہ سنت کے مطابق ہو، طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق، طریقہ شریعت کے مطابق ہو، اور نیت خالص کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اعمال میں وزن پیدا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کو آسانی فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك البلاغ للناس. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما، دین پر عمل کرنے کو یا اللہ آسان فرما، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ شفاء کامل نصیب فرما، تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللهم صل على محمد.